باب النوافل. السنة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وبعدها ركعتان وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين. والأصل فيه قوله عليه السلام: من ثابر على سنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. باب النوافل. یہ باب ہے نوافل کے بیان میں. اس باب میں صاحب ہدایہ نوافل اور سنتوں کو بیان فرمائیں گے، کیونکہ سنتیں بھی کیا ہیں؟ نفل ہیں بھائی. نفل کا معنی ہے زائد زائد. تو یہ جو سنتیں ہیں یہ بھی فرضوں سے زائد ہیں، یہ بھی نوافل ہیں. البتہ ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی ہے اور ان کی تاکید فرمائی ہے، تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں بھائی. تو اس میں سنتیں بھی بیان ہوں گی اور نوافل بھی بیان ہوں گے. تو پہلے سنتوں کا بیان کر رہے ہیں صاحب قدوری بھائی. السنت رکعتان قبل الفجر، سنت جو ہے وہ دو رکعت ہے فجر سے پہلے، یعنی فجر سے پہلے دو رکعت یہ سنتیں ہیں، یہ پڑھنا مسنون ہے. واربع قبل الظہر، اور چار رکعت ظہر سے پہلے. وبعدہا رکعتان، اور ظہر کی نماز کے بعد دو رکعتیں. واربع قبل العصر وان شاء رکعتین، اور چار رکعت عصر سے پہلے اور اگر چاہے تو دو رکعت پڑھ لے، اگر چاہے تو دو رکعت پڑھ لے. ورکعتان بعد المغربی، اور دو رکعت ہیں مغرب کے بعد. واربع قبل العشاء، اور چار رکعت عشاء کے سے پہلے. واربع بعدها، اور چار رکعت عشاء کے بعد. وان شاء رکعتین، اور اگر چاہے تو دو رکعت پڑھ لے. سمجھ میں آئے بھائی؟ آپ سنتیں پڑھتے ہیں تو یہ انہی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. فجر سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ دو رکعت ہیں، وہ بھی ذکر ہو گیا. ظہر سے پہلے کتنی رکعت ہیں؟ سنتیں مؤکدہ جو ہیں وہ چار رکعت ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد دو رکعت ہیں بھائی. واربع قبل العصر وان شاء رکعتین، جی یہ عصر سے پہلے چار رکعت اور اگر چاہے تو دو رکعت پڑھ لے بھائی. صاحب قدوری نے اس کو سنتوں میں ذکر فرمایا، جبکہ آگے صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ مستحب ہیں. یہ عصر سے پہلے چار یا دو رکعت پڑھنا مستحب ہے بھائی. ورکعتان بادل، اور اسی طرح مغرب کے بعد کتنی رکعت سنت موقعہ ہے؟ دو رکعت ہیں. اور عشاء سے پہلے چار رکعت ہیں بھائی، یہ بھی آپ کو بتلائیں گے یہ کیا ہیں؟ مستحب ہیں. اور عشاء کے بعد چار اور اگر چاہے تو دو رکعت بھائی. والاصل فیہ قولہ علیہ السلام، اور اصل اس کے اندر حضور علیہ السلام کا قول ہے. آپ نے فرمایا: من صابر علی سنتی عشرۃ رکعتا فی الیوم واللیلۃ بنا اللہ له بیتا فی الجنۃ. صابر یصابر کے معنی ہوتے ہیں پابندی کرنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے پابندی کی بارہ رکعتوں پر، فی الیوم واللیلۃ دن اور رات میں، بنا اللہ له بیتا فی الجنۃ، تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے. جس نے دن رات میں بارہ رکعتوں پر پابندی کی اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے. تو یہ بارہ رکعتیں ہیں بھائی، دو فجر سے پہلے اور چار ظہر سے پہلے اور دو بعد میں، یہ کتنی ہو گئیں؟ چار اور دو چھ، اور دو فجر کی آٹھ، اور دو مغرب کے بعد دس، اور دو عشاء کے بعد بارہ. یہ سنتیں موقعہ ہیں بھائی، باقی جو ہیں وہ مستحب ہیں، یا سن جن کو آپ سنت غیر موقعہ کہتے ہیں تو ان کا بھی آگے صاحب ہدایہ ذکر فرمائیں گے بھائی. تو کہتے ہیں اصل اس کے اندر حضور علیہ السلام کا قول ہے جس نے پابندی کی 12 رکعت پر دن اور رات میں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. وفسر علی نحو ما ذکر فی الکتاب, اور حضور علیہ السلام نے تفسیر فرمائی اسی طریقے پر جس طرح کے ذکر کیا ہے فی الکتاب, کتاب میں یعنی قدوری کے اندر. فی الکتاب کے نیچے مبسوط لکھا ہے, مبسوط یہ درست نہیں بھائی. فی الکتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ متن مراد ہے اور اس کتاب میں, اور یہ متن کس کا ہے؟ قدوری کا ہے, یہ قدوری کی عبارت ہے بھائی. تو جس طرح حضور علیہ السلام نے بھی ان رکعتوں کی اسی طرح تفصیل فرمائی جس طرح اس کتاب یعنی قدوری کے اندر ذکر ہیں. البتہ یہ عصر سے پہلے 4 یا 2 اور عشاء سے پہلے 4, یہ میں نے آپ کو بتایا مستحبات میں سے ہیں. اور یہ اب آگے صاحب ہدایہ بھی ذکر کرنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے بھی اسی طریقے پر ان کی تفسیر فرمائی جس طرح کتاب قدوری کے اندر ذکر ہے. غیر انہ لم یذکر الاربع قبل العصری, مگر یہ کہ حضور علیہ السلام نے حدیث کے اندر عصر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں ان کو ذکر نہیں فرمایا. صاحب قدوری نے تو ذکر فرمایا, لیکن یہ تو حدیث ہے, حدیث مصابرہ, اس کے اندر حضور علیہ السلام نے عصر سے پہلے 4 رکعتوں کا ذکر نہیں فرمایا. فلہذا اسی وجہ سے سماہ فی الاصل حسنن, کہ اس کا نام اس کو قرار دیا ہے اصل میں یعنی مبسوط میں. کس میں؟ مبسوط. وہ جو پیچھے آیا تھا نا ایل مبسوط الکتاب کے نیچے بین السطور, یہ یہاں ہونا چاہیے تھا. اصل سے کیا مراد ہے؟ مبسوط مراد ہے. تو یہ کتابت کی غلطی ہے کہ وہاں درج کر دیا گیا. تو حضور علیہ السلام نے حدیث کے اندر عصر سے پہلے 4 رکعتوں کو ذکر نہیں فرمایا. فلہذا سماہ فی الاصل حسنا, اسی وجہ سے اصل میں یعنی مبسوط میں امام محمد رحم اللہ نے ان 4 رکعت کو حسن قرار دیا ہے, حسن کہا ہے, تو یعنی مستحب کہا ہے. وَخُيِّرَ الْاِخْتِلَافِ الْآثَارِ, بھئی صاحب قدوری نے کیا فرمایا تھا؟ عصر سے پہلے 4 پڑھے اور اگر چاہے تو 2 پڑھ لے, اختیار دیا گیا. اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَخُيِّرَ الْاِخْتِلَافِ الْآثَارِ, اور اختیار دیا گیا احادیث کے مختلف ہونے کی وجہ سے, کیونکہ اس کے بارے میں مختلف احادیث آئی ہیں, بعض میں 4 کا ذکر ہے تو بعض میں 2 کا ذکر ہے. والافضل هو الاربع, اور افضل کیا ہے؟ کتنی رکعت پڑھے عصر سے پہلے؟ 4 رکعت پڑھے بھائی, سمجھے. اور ان کی بڑی فضیلت ہے بھائی, بڑی فضیلت ہے. تو بر صغیر کا ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے, سلطان التمش نام تھا, سلطان التمش. اور تو خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ, ان کا انتقال ہوا, جو اس زمانے میں بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. تو ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں زندگی بھر, زندگی بھر اس کی کبھی بھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں. اب ان کی تو پابندی بہت کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ مستحب ہیں بھائی, تو بہرحال جس کو اللہ توفیق دے دے. تو اب ان کے جب انہوں نے وصیت کر دی, اب انتظار میں ہے کون شخص آگے ہو اور ان کی نماز جنازہ پڑھائے بھائی. ایک شخص بھی آگے نہیں ہو رہا, کیونکہ بڑی کڑی شرط انہوں نے لگا دی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی زندگی بھر عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں, سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں. کہتے ہیں کہ 1, 2 یا 3 دن غالباً گزر گئے, اور پھر بالآخر جو بادشاہ تھا سلطان التمش وہ آگے ہو گیا روتے ہوئے بھائی, اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے راز کو سب کے سامنے کھول دیا, یعنی یہ بات تو میں نے سب سے چھپا کر رکھی تھی کہ میں نے کبھی بھی ان میں یہ اثر کی سنتیں میری نہیں چھوٹیں. تو دیکھیے اندازہ لگائیے کیسے نیک اور اولیاء بادشاہ گزرے ہیں, کہ اور امور خیر کو تو چھوڑیے, سنت موقعہ کو تو چھوڑیے, سنت غیر موقعہ بھی ان کی زندگی بھر نہیں چھوٹی تھی بھائی. تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو پھر انہوں نے نماز جنازہ ان کی پڑھائی بھائی. جی ولم یذکر الاربع قبل العشاء. جی اور صاحب قدوری نے تو کیا ذکر کیا تھا, عشاء سے پہلے بھی کتنی رکعت پڑھے, چار رکعت پڑھے جو متن کے اندر آیا, لیکن حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یذکر الاربع قبل العشاء, اس حدیث مصابرہ میں حضور علیہ السلام نے عشاء سے قبل چار رکعتوں کا بھی ذکر نہیں فرمایا. وَلِهَذَا كَانَ مُسْتَحَبًا, اور اسی وجہ سے یہ چار رکعت کیا ہیں, مستحب ہیں. لِعَدَمِ الْمُوَاظَبَتِ, بوجہ پابندی نہ ہونے کے, یعنی حضور علیہ السلام نے ان پر پابندی نہیں فرم, جن چیزوں پر تو حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہے ان کو تو ہم کیا کہتے ہیں, نوافل میں سے ہے تو اور اس پر پابندی فرمائی اس کو سنت موقعہ کہتے ہیں, لیکن اس پر پابندی نہیں فرمائی تو یہ مستحب ہوں گے. وَذَكَرَ فِيهِ رَكَعْتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ, اور متن میں تو کیا آیا تھا کہ عشاء کے بعد چار پڑھے اور اگر چاہے تو کتنی پڑھ لے, دو پڑھ لے. وَذَكَرَ, جبکہ حدیث میں وَذَكَرَ فِيهِ رَكَعْتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ, اس حدیث مصابرہ کے اندر حضور علیہ السلام نے عشاء کے بعد دو رکعت کا ذکر فرمایا ہے. وَفِي غَيْرِهِ ذُكِرَ الْأَرْبَعُ, اور اس کے علاوہ اور حدیثوں میں چار کا ذکر کیا گیا ہے. یہ یوں کہیں وَفِي غَيْرِهِ ذَكَرَ الْأَرْبَعُ, اس کے علاوہ بعض اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے کتنا ذکر فرمایا ہے, چار. فَلِهَذَا خُيِّرَ, اسی وجہ سے اختیار دیا صاحب قدوری نے. إِلَّا أَنَّ الْأَرْبَعَ أَفْضَلُ, مگر یہ کہ چار رکعت پڑھنا افضل ہے. خصوصاً عند ابی حنیفہ رحم اللہ, خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. علامہ عرف من مذہبہ, بوجہ اس کے جو معروف ہے ان کا مذہب بھائی, جو ان کا مذہب معروف ہے ان کے نزدیک چار افضل. والاربع قبل الظہر بتسلیمت واحدت عندنا, اور ظہر سے پہلے جو چار رکعتیں سنت ہیں تو اس میں ہمارے نزدیک وہ ایک سلام کے ساتھ ہیں بھائی. کس کے ساتھ؟ ایک سلام کے ساتھ, یعنی دو رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرنا بلکہ چار پوری کرنے کے بعد آخر میں سلام پھیرنا ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ اختلاف فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں چار رکعت ہیں مگر دو سلاموں کے ساتھ, یعنی ہر دو رکعت کے بعد کیا کرنا ہے, سلام پھیرنا ہے. تو کہتے ہیں والاربع قبل الظہر بتسلیمت واحدت, اور چار رکعت جو ظہر سے پہلے ہیں, بتسلیمت واحدت عندنا, وہ ایک سلام کے ساتھ ہیں ہمارے نزدیک. کذا قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ رحمتا واسع, اور اس میں اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا, وہ فرماتے ہیں دو سلاموں کے ساتھ چار رکعت پڑھیں گے. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ونوافل النہار ان شاء صلى بتسلیمۃ رکعتین وان شاء اربعا, کہ دن کے نوافل, اب نوافل کا بیان شروع ہوا, پہلے سنت موقعہ کا بیان ہو گیا, اب عام نوافل. کہتے ہیں دن کے نوافل جو ہیں ان شاء صلی, اگر چاہے تو پڑھے نماز پڑھنے والا, بتسلیمت رکعتین, ایک سلام کے ساتھ دو رکعتیں, وہ ان شاء اربعین, اور اگر چاہے تو چار رکعت پڑھے ایک سلام کے ساتھ, چار رکعت. یعنی یہاں بتلانا یہ ہے بھائی نوافل تو جتنے بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایک سلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں دن میں یا رات میں, تو وہ بیان کر رہے ہیں. تو دن میں ایک سلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کتنی پڑھ سکتے ہیں, چار رکعت. وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ, اور اس پر زیادتی کرنا مکروہ ہے. یہ معنی نہیں کہ چار نفلوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے, بلکہ معنی یہ کہ ایک سلام کے ساتھ چار رکعتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے. فَأَمَّا نَافِلَةُ اللَّيْلِ, اور باقی رات کے نوافل جو ہیں. قال ابو حنیفة رحمه الله ان صلى ثمان رکعات بتسلیمت جاز, کہ اگر پڑھی نماز پڑھنے والے نے آٹھ رکعتیں بتسلیمت ایک سلام کے ساتھ جاز, تو یہ بھی جائز ہے. رات کو کیا کر سکتے ہیں, آٹھ رکعتیں مسلسل پڑھ کر آخر میں آٹھویں رکعت پر سلام, ایک ہی سلام ایک ہی مرتبہ پھیرے, تو یہ بھی جائز ہے. وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ اور اس پر زیادتی مکروہ ہے بھئی. وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لا یزید باللیل علی رکعتین نہ زیادہ کرے رات کے وقت دو رکعت پر. صاحبین فرماتے ہیں رات کے وقت دو رکعت پر زیادہ نہ کرے. یاد رکھیے یہ معنی نہیں کہ صاحبین کے نزدیک دو رکعت پر زیادہ کرنا ایک ہی سلام کے ساتھ مکروہ ہے, بلکہ یہ افضل ہونے کا بیان ہے. کس چیز کا؟ افضل ہونے کا بیان. ان کے نزدیک بھی رات کے وقت آٹھ رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا جائز ہے. تو افضل یہ ہے کہ دو رکعت ہی پڑھتا رہے رات کو, جتنی بھی نفل پڑھنا چاہے. یہ معنی ہے وقالا لا یزید باللیل علی رکعتین بتسلیمتین. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ رات کے وقت زیادہ نہ کرے دو رکعت پر ایک سلام کے ساتھ. وفی الجامع الصغیر لم یذکر الثمانی فی صلاۃ اللیل, اور جامع صغیر کے اندر ذکر نہیں کیا گیا آٹھ رکعت کو صلاۃ اللیل میں رات کی نماز میں. جامع صغیر میں آٹھ کو ذکر نہیں کیا گیا بلکہ وہاں چھ کا ذکر ہے. کتنے کا ذکر ہے؟ چھ. تو لم یذکر الثمانی پڑھ لیں یا لم یذکر الثمانی فی صلاۃ, اور جامع صغیر میں ضمیر پھر لوٹا دیں گے امام محمد رحمہ اللہ کو, اور امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا آٹھ کو صلاۃ اللیل میں جامع صغیر کے اندر. اچھا بھائی آٹھ یا سے زیادہ یا چار سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے. دن میں چار سے زائد ایک سلام کے ساتھ پڑھنا اور رات میں آٹھ سے زیادہ پڑھنا ایک سلام کے ساتھ, اس کو مکروہ کیوں قرار دیا؟ وجہ ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں ودلیل الکراہتی, اور مکروہ ہونے کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ انہ علیہ السلام لم یزد علی ذالک, کہ حضور علیہ السلام نے اس پر زیادتی نہیں فرمائی. یعنی دن میں چار رکعت سے زیادہ اور رات کو آٹھ رکعت سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ آپ نے ادا نہیں فرمائے. وَلَوْلَا الْكَرَاهَةُ لَزَادَ تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ, اگر کراہت نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام بڑھا دیتے جواز کی تعلیم دینے کے لیے, جواز بتلانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جائز بتلانے کے لیے کبھی نہ کبھی ضرور ان سے زائد بھی ادا فرماتے, لیکن آپ نے کبھی بھی ان پر زیادتی نہیں فرمائی. معلوم ہوا اس سے زائد پڑھنا مکروہ. والافضل فی اللیل, یہ تو تھا جائز اور مکروہ کا بیان بھائی, کہ کتنے پڑھنا رات کو اور دن کو زیادہ سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ جائز ہے اور اس سے زیادہ مکروہ. اب افضل کیا ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں والافضل فی اللیل عند ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی مثنا مثنا وفی النہار اربعن اربعن, اور افضل جو ہے رات کے وقت صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک دو دو رکعت ہیں. وفی النہار اربعن اربعن, اور دن میں چار چار رکعت, یعنی چار ایک ہی سلام کے ساتھ یہ پڑھنا افضل ہیں. وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی فیہما مثنا مثنا, اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں میں یعنی دن اور رات دونوں میں افضل کیا ہے؟ مثنا مثنا, دو دو ہیں بھائی دو دو رکعت. اور یاد رکھیے یہ مثنا ثانی یہ تاکید ہے مثنا اول کی, کیونکہ مثنا کا معنی ہی ہے دو دو. مثنا کا کیا معنی؟ دو دو. تو یہ جو ثانی مثنا ہے یہ اول کی تاکید ہے. وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ فیہما اربعن اربعن, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں میں یعنی دن ہو یا رات ہو دونوں میں چار چار رکعت پڑھنا افضل ہے. اب دلیلیں ذکر فرما رہے ہیں. کہتے ہیں لشافعی رحمہ اللہ قوله علیہ السلام, امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دن اور رات کی نماز دو دو رکعت ہے. ولہما, صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل, انہوں نے کیا ذکر کیا تھا؟ رات کو افضل ہے دو دو رکعت پڑھے اور دن میں چار چار پڑھے, ان کی دلیل. ولہما الاعتبار بالتراویح, اور صاحبین کی دلیل جو ہے وہ قیاس کرنا ہے تراویح پر. وہ کس پر قیاس کرتے ہیں؟ تراویح پر قیاس کرتے ہیں، اور تراویح بل اتفاق دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے، تراوی کیا ہے دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ رات کے وقت دو دو پڑھنا افضل ہے. اور دن میں انہوں نے کیا کہا تھا، چار افضل ہیں. وہ آگے امام صاحب کی جہاں دلیل آئے گی اسی میں ذکر، ان کی بھی دلیل ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی جی. تو وہ لہما الاعتبار بالقی تراویح، اور ان کے نزدیک جو ہے قیاس کیا جائے گا تراویح پر. ولی ابی حنیفۃ انہ علیہ السلام کان یصلی بعد العشاء اربعا روته عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا. امام صاحب کی کیا مذہب تھا، دن میں بھی چار رکعت پڑھنا افضل ایک سلام کے ساتھ، اور رات میں بھی چار رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا افضل. تو رات کے وقت بھی وہ فرماتے ہیں چار پڑھنا افضل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کان یصلی بعد العشاء اربعا، کہ حضور علیہ السلام عشاء کے بعد چار رکعت پڑھتے تھے ایک سلام کے ساتھ. رواتہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کیا ہے اس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. وکان یواظب علی الاربع فی الضحا، اب دین میں بھی کیا فرمایا تھا امام صاحب کے نزدیک افضل کیا ہے، چار رکعت، اور صاحبین بھی کیا فرماتے ہیں چار رکعت، تو یہ آگے دونوں کی دلیل ہو جائے گی. وکان یواظب علی الاربع فی الضحا، اور حضور علیہ السلام پابندی فرماتے تھے چار رکعت پر، فی الضحا چاشت کے وقت بھائی، چاشت کے وقت جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے بھائی صبح، تو اس وقت حضور علیہ السلام چار رکعت ادا فرماتے تھے، معلوم ہوا دن کے وقت چار رکعت پڑھنا افضل ہے. ولئن، یہ تو تھی بھائی نقلی دلیل، اب عقلی دلیل بھی ذکر فرما رہے ہیں. کہتے ہیں ولئنہ ادوم تحریمۃ فیکون اکثر مشقۃ وازیاد فضیلۃ. امام صاحب فرماتے ہیں چار رکعت پڑھنا اس لیے بھی افضل کہ اس کے اندر تحریمہ لمبی ہوگی، تو درمیان میں وقفہ نہیں آئے گا، اور یہ انسان کے لیے مشکل ہے، اس میں مشقت اس کے لیے زیادہ ہے. اگر ہر دو رکعت پر سلام پھیرے گا پھر تو درمیان میں کچھ وقفہ آ گیا، تحریمہ ختم ہو گئی. اور ایک یہ ہے کہ شروع میں تحریمہ شروع کی، آخر میں چار رکعت کے بعد جا کر سلام پھیرتا ہے، تو اس میں کیا ہے مشقت زیادہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے جس میں مشقت زیادہ جس عبادت کے اندر، اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا، لہذا وہ افضل ہوگی. وَلِأَنَّهُ أَدْوَمُ تَحْرِيمَةً، اور اس لیے کیونکہ یہ جو ہے چار رکعت یہ زیادہ دائمی ہے، یعنی زیادہ لمبی ہے، تحریمتن باعتبار تحریمہ کے، فیکون اکثر مشقتا، تو یہ زیادہ ہے باعتبار مشقت کے، یعنی اس میں مشقت زیادہ ہے. وَأَزْيَادَ فَضِيلَةً، اور یہ زیادہ ہے باعتبار فضیلت کے، یعنی اس میں زیادہ فضیلت ہے. وَلِحَاذَا، اور اسی وجہ سے، لَوْ نَذَرَ أَن يُصَلِّيَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةِ اللَّائِقِ، کہتے ہیں اسی وجہ سے اگر ایک شخص نے منت مانی کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں چار رکعت نفل پڑھوں گا ایک سلام کے ساتھ، لہذا اب اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو اس پر وہ چار رکعتیں واجب ہو گئیں. اب وہ اس نے کیا کہا تھا، ایک، لہذا اگر دو سلاموں کے ساتھ وہ نفل پڑھتا ہے تو یہ وہ جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، ابھی بھی وہ اس کے ذمہ باقی ہے، کیونکہ اس نے جن نفلوں کو اپنے اوپر لازم کیا تھا وہ ایک سلام کے ساتھ چار رکعت تھے، اور ان میں مشقت زیادہ ہے، اور دو دو رکعت پر وہ سلام پھیرے گا تو اس میں مشقت کم ہے، تو لہذا جب زیادہ مشقت والے کو اس نے اپنے اوپر واجب کیا ہے تو ان کو اسی طرح ادا کرنا پڑے گا، کم مشقت کے ساتھ ادائیگی سے وہ واجب ادا نہیں ہوگا. سورت سمجھ میں آگئے؟ لیکن اگر اس کا کوئی اس کا برعکس ہو، ایک شخص نے یہ منت مانی کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں چار رکعت نفل پڑھوں گا، قید کوئی نہیں لگائی، یا کہہ دیا کہ دو سلاموں کے ساتھ، کس کے ساتھ، دو سلاموں کے ساتھ، بلکہ قید کا اعتبار کریں، اس نے باقاعدہ قید لگائی کہ اللہ اگر یہ کام ہوا تو میں چار رکعت نفل پڑھوں گا، دو سلاموں کے ساتھ اور پھر اس کا وہ کام ہو گیا. اب وہ چار رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھتا ہے تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کے کا وہ جو واجب اس کے ذمہ ہے وہ ادا ہو جائے گا, کیونکہ اس نے واجب کس قسم کا اپنے اوپر کیا تھا, کم مشقت والا, اور اس نے اس سے بڑھ زیادہ مشقت والا ادا کر دیا تو وہ بطریق اولا ادا ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ ان چار میں کیا ہے, مشقت زیادہ ہے بھائی. ولہذا اور اسی وجہ سے لو نظر اگر منت مانی کسی شخص نے یصلی اربعن بتسلیمت ان کے وہ چار رکعت پڑے گا ایک سلام کے ساتھ, لا یخرج عنہ بتسلیمتین تو وہ اس سے نکلے گا نہیں دو سلاموں کے ساتھ اس سے وعدانی ہوں گے. وعلی القلب یخرج اور اس کے قلب کی صورت میں یعنی اس کے عکس صورت میں کہ اگر اس نے منت کیا مانی تھی کہ چار رکعت پڑھوں گا دو سلاموں کے ساتھ اور وہ پڑھتا کس کے ساتھ ہے ایک سلام کے ساتھ, یا خروجو تو وہ نکل جائے گا اس ذمہ داری سے. والتراویح تو ادا, یہاں سے صاحبین کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں. صاحبین نے کیا فرمایا تھا کہ رات کے وقت کتنے رکعت پڑھنا افضل, دو دو رکعت, اور کس پر قیاس کیا تھا, تراویح پر. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی تراویح کے اندر دو دو رکعت اس لیے پڑھی جاتی ہیں اور وہ افضل ہے کیونکہ اس میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں, اور تو لوگوں کی آسانی کس کے اندر ہے, چار میں ہے یا دو میں ہے, دو میں, تو لوگوں کی آسانی کی خاطر اس میں دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے کیونکہ لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں, کوئی کمزور ہوگا, کوئی بیمار ہوگا, کوئی ضعیف ہوگا وغیرہ بھائی, اس لیے وہاں دو رکعت پڑھنا افضل ہے تاکہ لوگوں کی تاکہ لوگ کہیں مشکل میں نہ پڑ جائیں. تو کہتے ہیں وہ تراویح تو ادا بھی جماعت, اور تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. فیورا فیہا جہت التیسیر, تو اس میں رعایت رکھی جائے گی آسانی والی جہت کی, آسانی والی جانب کی. وَمَعْنَا مَا رَوَاهُ, بھئی امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے, دن اور رات دونوں میں دو دو رکعت پڑھنا افضل, اور دلیل کیا ذکر کی تھی کہ حدیث میں آیا ہے صلاۃ اللیل والنہار مسنا مسنا, کہ دن اور رات کی نماز دو دو رکعت ہے. اس کا بھی جواب ذکر فرما رہے ہیں امام صاحب کی طرف سے صاحب ہدایہ, اور فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث میں آیا نا کہ دن اور رات کی نماز مسنا مسنا ہے, اس کا یہ معنی نہیں دو دو رکعت مراد ہیں, بلکہ مسنا سے مراد ہے جوڑا, دن اور رات کی نماز جوڑا جوڑا ہے, یعنی دو دو رکعت ہونی چاہیے, یعنی طاق نہیں جفت ہونی چاہیے, طاق نہیں, یعنی جفت ہونی چاہیے طاق نہیں ہونی چاہیے. تو جو تو دو پڑے گا یہ بھی جفت, چار ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے یہ بھی کیا ہے جفت ہے, یعنی چار پڑھے دو پڑھے چار پڑھتا ہے وغیرہ, اور یعنی طاق نہ پڑے تین یا پانچ یا سات وغیرہ. ومانا ما رواہ شفع اللہ وطرا, اور مانا اس حدیث کا جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا اس کا مانا ہے شفعن جوڑا, یا یوں کہیں جفت بھائی, اس کا مانا کیا ہے جفت ہے, لا وطرن طاق نہیں. واللہ اعلم, اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. فصل فی القراءت, یہ فصل ہے قراءت کے بیان میں, قراءت کے بارے میں ایک فصل پہلے بھی گزر چکی ہے, یہاں مزید کچھ اسی سے متعلقہ قراءت سے متعلق مسائل ذکر کریں گے بھائی. کہتے ہیں والقراءت فی الفرض واجبۃ فی الرکعتین, اور قراءت جو ہے وہ فرضوں میں واجب ہے, واجب یہاں بمانے فرض کے ہے, قراءت فرضوں میں واجب ہے یعنی فرض ہے, فی الرکعتین دو رکعتوں میں بھائی, فرضوں کے اندر دو رکعتوں کے اندر قراءت کا پڑھنا فرض ہے دو میں. وقال شافعی رحمہ اللہ فی الرکعات کلہا, اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساری رکعتوں کے اندر قراءت فرض ہے, یعنی ظہر کی چاروں رکعتوں میں قراءت فرض, مغرب کی تینوں رکعتوں میں قراءت فرض, عشاء کی بھی اور عصر کی بھی چاروں رکعتوں میں قراءت فرض, جبکہ عند الاحناف پہلی دو رکعتوں میں قراءت فرض ہے بھائی, صرف پہلی دو رکعتوں میں. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام, بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے, لا صلاۃ الا بقراءۃ, کوئی نماز نہیں مگر قراءت کے ساتھ, کوئی نماز نہیں مگر قرات، یعنی نماز تو قرات ہی کے ساتھ ہے، یعنی اس میں ضروری ہے. وَكُلُّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ، اور ہر رکعت صلات ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں کیا آیا ہے، لا صلاۃ الا بقرات، بغیر قرات کے کوئی نماز نہیں، اور ہر رکعت صلات ہے. ہر رکعت کیا ہے؟ صلات ہے، نماز ہے. تو ہر، اور حدیث میں ہے کوئی نماز بغیر قرات کے نہیں، تو ہر رکعت کے اندر قرات فرض ہوگی. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ معنی ہے وَكُلُّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ، اور ہر رکعت صلات ہے، نماز ہے. تو اور حدیث میں آیا کوئی نماز بغیر قرات کے نہیں، تو ہر رکعت میں قرات فرض ہوگی. وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ اِقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ تَيْسِيرًا. امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں تین رکعتوں میں قرات فرض ہے. کتنی رکعتوں میں؟ تین رکعتوں میں. وہ اس ضابطے کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، تو جس نے تین رکعتوں کے اندر قرات کر لی گویا اس نے کل نماز میں، یعنی چاروں میں ہی کیا کر لی؟ قرات کر لی. تو ان کے نزدیک اس وجہ سے تین رکعتوں کے اندر قرات فرض ہے. تو کہتے ہیں وقال مالک رحم اللہ، امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں فی ثلاث رکعات، تین رکعتوں میں یعنی قرات فرض ہے، اقامتا للاکثر مقام الکل، قائم کرتے ہوئے اکثر کو کل کے مقام پر، تیسیرا آسانی کے لیے. ولنا، اور ہماری دلیل جو ہے قوله تعالی، اللہ تعالی کا قول ہے فقرأوا ما تيسر من القرآن، پس تم پڑھو جو تمہیں میسر ہو قرآن میں سے، جو آسان ہو تمہارے لیے قرآن میں سے اس کی قرات کرو. تو یہ امر آیا، فقرأوا امر آیا، والامر بالفعل لا يقتضي التكرار، اور کسی فعل کا امر، کسی فعل کا جو حکم دیا جائے، لا يقتضي التكرار، یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. آپ اپنے غلام، آپ کا کوئی ہو، اس کو آپ کوئی حکم دے دیں، وہ ایک دفعہ اس کو کر لے تو آپ راضی ہو جاتے ہیں کہ اس نے میری بات مان لی، اس پر کیا کیا، عمل کر لیا. تو یہاں پر بھی امر آیا ایک دفعہ اس پر عمل ہو جائے قرات پر تو فرض ادا ہو جائے گا. تو اس آیت سے، تو معلوم ہوا ایک مرتبہ بھی قرات کر لی جائے گی تو فرض ادا ہو جائے گا، یعنی ایک رکعت میں قرات فرض ہونی چاہیے، ایک رکعت میں بھی اس پر عمل کر لیا جائے گا تو امر پر عمل ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والامر بالفعل لا يقتضي التكرار، اور کسی فعل کا جو امر ہے، اس کا جو حکم ہے، وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، جیسے کہ آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہوں گے. وانما، اور یہاں سے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے کیا دلیل ذکر کی کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا قرات جو ہے چاروں رکعتوں میں واجب نہیں، اگر اس کو دلیل بناتے ہو اے احناف، پھر تو ایک رکعت میں قرات فرض ہونی چاہیے، لیکن آپ تو کیا کہتے ہیں، دو میں قرات فرض ہے. تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں بھائی، احناف کی باتیں بھائی سمندر سے بھی گہری ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس تمام مسائل کے اندر اتنے قوی ادلہ موجود ہیں، بشرطے کہ کوئی صاحب مطالعہ ہو، بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرے اور دلائل کو دیکھے. احناف دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں بھائی. تو جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ دوسری رکعت میں ہم نے پھر کیوں قرات کو فرض قرار دیا. کہتے ہیں وانما اوجبنا فی الثانیۃ، اور ہم نے دوسری رکعت کے اندر بھی قرات کو فرض قرار دیا، استدلالا بالاولا، پہلی رکعت سے ہی استدلال کرتے ہوئے، پہلی رکعت سے ہی دلیل پکڑتے ہوئے. کس طرح؟ کہتے ہیں لأنهما تتشاكلان من كل وجه، اس لیے کیونکہ یہ تو پہلی دو رکعتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، من كل وجه، ہر اعتبار سے. پہلی دو رکعتیں ہر اعتبار سے ایک دوسرے جیسی ہیں، تو لہذا جو چیز ایک میں ہوگی وہ دوسری میں بھی ہوگی. تو پہلی میں جب قرات کو فرض قرار دیا ہے تو دوسری میں بھی کیا قرار دیا جائے گا؟ فرض قرار دیا جائے گا. اس پر اشکال ہوتا ہے پھر تو تیسری اور چوتھی رکعت بھی پہلی رکعت جیسی ہیں, ان میں بھی کیا کرنا چاہیے, قرات کو فرض قرار دینا چاہیے. بھئی اس کا بھی جواب آگے آ رہا ہے, کہتے ہیں فَأَمَّا الْأُخْرَيَانِ فَتُفَارِقَانِهِمَا فِي حَقِّ سُكَّانِ, آخری دو رکعتیں جو ہیں, فَأَمَّا الْأُخْرَيَانِ, باقی آخری دو جو رکعتیں ہیں, تو فَارِقَانِهِمَا, وہ ان پہلی دو رکعتوں سے مختلف ہیں, ان سے جدا ہو جاتی ہیں, فِي حَقِّ سُقُوطِ بِالسَّفَرِ, سفر کی وجہ سے ساقط ہونے کے حق میں. یعنی دیکھیے بھائی, سفر میں آپ قصر کرتے ہیں, چار رکعت فرضوں کے بجائے کتنے پڑھتے ہیں, دو رکعتیں, تو دیکھیے وہ آخری دو رکعتیں ساقط ہو گئیں, اور پہلی دو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی, تو آخری دو ساقط ہوتی ہیں, معلوم ہوا یہ پہلی دو جیسی نہیں. وصفت القراءت, اور قراءت کی صفت میں بھی یہ پہلی دو سے جدا ہیں, پہلی دو رکعت میں جہرن قراءت کی جاتی ہے, آخری دو میں کبھی بھی جہرن قراءت نہیں کی جاتی, معلوم ہو یہ ان سے جدا ہیں. وقدرها, اور قراءت کی مقدار میں بھی یہ اس سے ان پہلی دو سے الگ ہیں, پہلی دو کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائی جاتی ہے, جبکہ آخری دو میں فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی جاتی. تو دیکھو معلوم ہوا یہ آخری دو رکعتیں پہلی دو رکعتوں کی طرح نہیں, بلکہ یہ ان سے جدا ہیں. فی حق سقوط بالسفر, سفر کی وجہ سے ساقط ہونے کے حق میں بھی, وصفت القراءت, اور قراءت کی صفت میں بھی کہ اس پہلی دو میں جہرن ہے اور ان میں جہرن نہیں. وقدرها, اور قراءت کی مقدار میں بھی کہ پہلی دو میں سورت ساتھ ملائی جاتی ہے اور آخری دو میں سورت نہیں. فلا تلحقان بهما, لہذا آخری دو کو پہلی دو کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا, یعنی پہلی دو میں قراءت فرض قرار دیا تو آخری دو میں فرض قرار نہیں دیا جائے گا. والصلاۃ فیما روا مذکورۃ صریحا, باقی امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل کا جواب بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہر رکعت میں قراءت فرض ہے, کیونکہ حدیث میں آیا ہے لا صلاۃ الا بقراءت, کوئی نماز نہیں مگر کس کے ساتھ, قراءت, اور ہر رکعت کیا ہے, نماز ہے, تو ہر رکعت میں قراءت فرض ہوگی, کیونکہ کوئی نماز بغیر قراءت کے نہیں, اور ایک رکعت بھی نماز ہی ہے. اس کا بھی جواب دے رہے ہیں, کہتے ہیں والصلاۃ فیما روا مذکورۃ صریحا, اور صلاۃ کا لفظ اس حدیث میں جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا اس میں صلاۃ کا لفظ مذکور ہے صراحتن, صراحتن صلاۃ کا لفظ آیا ہے, اور تو صلاۃ کا لفظ ذکر ہے اور اس کے ساتھ کوئی قید ذکر نہیں ہے, مطلقاً ذکر ہے, صلاۃ کے ساتھ کوئی قید ہے کوئی قید نہیں, اور مطلق ذکر ہے, اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل, تو مطلق جب کوئی لفظ ذکر کیا جائے تو اس سے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے, اور فرد کامل وہ نماز کا وہ ایک رکعت نہیں ہے, دو رکعت ہے, کتنا ہے, دو. چنانچہ عرف میں عادت میں عام لوگ بھی اگر کوئی شخص ایک رکعت صرف پڑھے تو کوئی یہ نہیں کہتا اس نے نماز پڑھی ہے, لیکن دو رکعت پڑھ لے تو لوگ کیا کہتے ہیں, اس نے نماز پڑھی ہے. معلوم ہوا صلاۃ کا فرد کامل کیا ہے, دو رکعت ہے, لہذا جو حدیث میں آیا اس سے دو رکعتیں مراد ہیں, کامل صلاۃ مراد ہے, ایک رکعت مراد نہیں. تو کہتے ہیں والصلاۃ فیما روا مذکورۃ صریحا فتصرف الی الکاملۃ, اور صلاۃ کا لفظ اس حدیث میں جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا صراحتن مذکور ہے, تو اس کو پھیرا جائے گا کامل نماز کی طرف. وہی الرکعتانی, اور کامل نماز تو دو رکعتیں ہی ہیں, عرفن ای عادتن, عرفن یعنی عادتن, عام لوگوں کی عادت میں دو رکعت ہی کو نماز کہتے ہیں. کمن حلف لا یصلی صلاۃ بہ, جیسے کہ اس وہ شخص جو قسم اٹھا لے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا, ایک آدمی ہے مثلا وہ قسم اٹھا لیتا ہے لا یصلی صلاتن, لفظ کیا کہتا ہے متکلم, مثلا کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے واللہ لا اصلی صلاتن, واللہ میں صلات نہیں پڑھوں گا, نماز نہیں پڑھوں گا نماز, تو دیکھیے صلات کا لفظ صراحتن ذکر کر دیا, لا اصلی صلات, اور صلات مطلق ہے, اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل, لہذا اسے فرد کامل یعنی دو رکعت مراد ہوں گی. لہذا اب اگر یہ شخص اس نے نماز شروع کر دی تو شروع کرتے یہ حانث نہیں ہوگا, ایک رکعت پڑھ لی پھر بھی خانص نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک صلات کامل نہیں ہوئی, اور اس نے بھی کیا قسم کھائی تھی کہ میں صلات ہی پڑھوں گا یعنی صلات کامل نہیں پڑھوں گا. ہاں جب دو رکعت پڑھ لے گا تو اب اس نے کامل نماز پڑھ لی, اور اس نے تو قسم کھائی تھی میں کامل نماز نہیں پڑھوں گا, تو اب خانص ہو جائے گا اور قسم کا اسے کفارہ دینا پڑے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قسم اس نے اس طرح کی اٹھائی, وہ تو گناہگار ہوگا ہی اس طرح کی قسم اٹھاتا ہے وہ, لیکن بات یہ نہیں ہو رہی, بات صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ خانص کس وقت ہوگا. اگر یہ قسم کوئی اٹھا لیتا ہے تو دو رکعت پڑھنے پر خانص ہوگا, لیکن اس کے بجائے اگر وہ صرف یہ کہتا واللہ لا اصلی, واللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا, تو فقہا لکھتے ہیں اس صورت میں ایک رکعت پڑھتے ہی خانص ہو جائے گا, کیونکہ اس نے کیا کہا واللہ لا اصلی صلاتن, صلات کا لفظ صراحتن اس نے ساتھ ذکر نہیں کیا, صرف کہا میں نماز نہیں پڑھوں گا, اور ایک رکعت بھی نماز ہے یا نماز نہیں, وہ بھی نماز ہے, تو لہذا وہاں ایک رکعت پڑھتے ہی کیا ہو جائے گا خانص ہو جائے گا. کمن حلف لا یصلی صلاتن, جیسے کہ وہ شخص جس نے قسم اٹھائی کہ وہ لا یصلی صلاتن وہ نماز نہیں پڑھے گا, بخلاف ما اذا حلف لا یصلی, بخلاف اس کے کہ جب اس نے قسم اٹھائی لا یصلی, صرف یہ قسم اٹھائی, کہ اس صورت میں پوری کامل نماز کی شرط نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آگے؟ وہ مخیر فی الاخرین, اور نماز پڑھنے فرض پڑھنے والا جو ہے اس کو اختیار ہے فی الاخرین آخری دو رکعتوں میں. فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں تو ہمارے نزدیک قرات فرض ہے, اور آخری دو رکعتوں میں اس کو اختیار, چاہے تو کیا کرے سورہ فاتحہ پڑھ لے, چاہے کیا پڑھ لے تسبیحات پڑھ لے, اور چاہے تو خاموش کھڑا رہے. یہی بات ذکر کر رہے ہیں, وہ ہوا مخیر فی الاخرین, اور اس کو اختیار ہوگا آخری دو رکعتوں میں. معنی ہو, اس کا معنی یہ ہے, صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس متن کا معنی یہ ہے کہ انشاء سکت و انشاء قرأ و انشاء سبح, کہ اگر چاہے تو وہ خاموش کھڑا رہے, اور اگر چاہے تو قرات کر لے یعنی فاتحہ پڑھ لے آخری دو میں, و انشاء سبح, اور اگر چاہے تو تسبیح پڑھ لے. قذا روی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اسی طرح روایت کیا گیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ امام صاحب کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے, وہو المعصوم, سمجھ میں آئی امام صاحب یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے. بھائی امام صاحب جو بھی بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے اعتبار سے کرتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں وہو المعصور عن علی وابن مسعود وعائشة رضی اللہ تعالی عنہم, اور یہی منقول ہے حضرت علی سے بھی, حضرت ابن مسعود سے بھی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی. الا ان الافضل ان یقرا, مگر افضل یہ ہے کہ قرات کرے آخری دو میں, کیا کرے قرات یعنی فاتحہ پڑھے. لانه علیہ السلام داوم علی ذلک, اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس پر پابندی فرمائی ہے. حضور علیہ السلام پابندی سے کیا پڑھتے تھے؟ آخری دو میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. ولہذا لا یجب السہو بترکہا فی ظاہر الروایت, اور اسی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا اس قرات کو چھوڑنے کی وجہ سے آخری دو رکعتوں میں. فی ظاہر الروایت, کس میں؟ ظاہر روایت میں, یعنی اس کے مطابق. بھائی ظاہر روایت سے کیا مراد ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ کی چھ کتابیں جو تواتر کے طریقے پر منقول ہیں, اس لیے ان کا درجہ ان کی باقی کتابوں سے بڑھ کر ہے, تو ان میں جو مسئلہ ذکر ہو اس کو کہتے ہیں ظاہر روایت. سمجھ میں آیا؟ اور ان کے علاوہ اور کتابوں میں ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں نوادر. کیا کہتے ہیں؟ نوادر. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع ركعات الوتر. جی فرضوں کی بات ختم ہوئی, ان میں قرات پہلی دو میں فرض اور آخری دو میں اختیار ہے, لیکن افضل یہ کہ قرات کرے. نفلوں میں اور وتروں میں اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل, اور قرات فرض ہے نفلوں کی تمام رکعتوں میں, تمام نفلوں میں, تمام سنتوں کی تمام رکعتوں میں, اور وتر کی ساری رکعتوں میں قرات واجب ہے بھائی. تو کہتے ہیں والقرات واجبت فی جمیع رکعات النفل, اور قرات واجب ہے نفلوں کی تمام رکعتوں میں, وفی جمیع رکعات الوتر اور وتروں کی ساری رکعتوں میں. بھائی نفلوں کی ساری رکعتوں میں قرات واجب ہے, اسی نفل میں کیا آ گئیں سنتیں بھی آ گئیں, کیونکہ ابھی بیان ہوا سنت بھی دراصل کیا ہے نفل ہیں, لیکن ان پر حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہے اور ان کی تاکید فرمائی ہے, اس لیے ان کو سنت موقعہ کہتے ہیں. اچھا انہوں نے کیا ذکر کیا کہ نفلوں کی ساری رکعتوں میں بھی قرات واجب, اس کی کیا دلیل ہے, اور اسی طرح وتر میں بھی. کہتے ہیں اما النفل, باقی نفل جو ہیں, فَلِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِّنْهُ صَلَاةٌ عَلَىٰ حِدَةٍ, اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر جوڑا جو ہے یعنی ہر دو رکعتیں جو ہیں نفلوں میں سے, صَلَاةٌ عَلَىٰ حِدَةٍ, وہ علیحدہ نماز ہے. نفلوں میں آپ چار رکعت ایک سلام سے پڑھتے ہیں, لیکن ان میں بھی ہر دو رکعت دراصل کیا ہیں علیحدہ. چار رکعت آپ نے ایک سلام سے پڑھے, لیکن پہلی دو رکعت وہ علیحدہ نماز ہے پوری, اور علیحدہ دو نفل ہیں اور اگلے دو علیحدہ نفل ہیں. یہ معنی ہے کہ ان کل شفع منہ صلاۃ علی حدۃ, ان میں سے ہر جوڑا یعنی ہر دو رکعت جو ہے وہ علیحدہ نماز ہے. والقیام الی الثالثۃ کتحریمۃ مبتدأۃ, اور تیسری رکعت کی طرف اٹھنا یہ نئی تحریمہ کی طرح ہے. بھائی نفل پڑھ رہے ہیں, آپ نے چار رکعت کی نیت باندھی اور دو رکعت پڑھ لیے, تشہد پورا کیا, تشہد کے بعد اب جب یہ تیسری رکعت کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں تو دوبارہ آپ تحریمہ کہتے ہیں؟ تحریمہ کہتے تو نہیں, لیکن یہ ہے اسی طرح, گویا آپ نئے سرے سے کیا کر رہے ہیں, دو رکعت کی شروع کر رہے ہیں, دو رکعت کی تحریمہ کہہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے. اور تیسری رکعت کی طرف اٹھنا کا تحریمۃ مبتدا نئی تحریمہ کی طرح ہے. ولہذا لا یجب بالتحریمۃ الاولی الا رکعتان فی المشہور عن اصحابنا, اور اسی وجہ سے پہلی تحریمہ سے واجب نہیں ہوتے مگر دو ہی رکعتیں فی المشہور مشہور قول کے مطابق, عن اصحابنا جو ہمارے فقہا سے آیا نقل ہوا ہے. بھائی دیکھیے نفل کی ہر دو رکعتیں علیحدہ نماز ہیں, تو دو دو رکعت ہیں گویا نماز, اور دو رکعت میں تو قرات فرض ہوتی ہے, تو ان میں بھی کیا ہوگی قرات فرض ہوگی, تو چاروں میں قرات فرض ہو جائے گی کیونکہ ہر دو رکعت علیحدہ نماز ہے, اور تیسری کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو یہ گویا ایک نئی تحریمہ سے نماز شروع کر رہے ہیں. اسی طرح ہے, اسی طرح ہے. اور چنانچہ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نفل شروع کیے اور چار رکعت کی نیت سے نفل شروع کیے, چار رکعت کی نیت کی کہ میں کتنے نفل پڑھتا ہوں, چار رکعت پڑھتا ہوں, اور اللہ اکبر کہہ کر نفل شروع کر دیے, ایک رکعت کے بعد ہی یا شروع کرتے ہی اس نے پھر ان نفلوں کو فاسد کر دیا, اور آپ نے پڑھا ہے نفل شروع کرنے سے پہلے تو نفل ہیں لیکن جب شروع کر دیں تو کیا بن جاتے ہیں, واجب بن جاتے ہیں, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم, تم اپنے عملوں کو باطل نہ کرو. اب عمل شروع کر دیا تو اب یہ واجب ہو گیا اس کو پورا کرنا. تو اب یہ دو رکعتیں جو اس نے شروع کی تھیں یہ اس پر واجب ہوئی. تو یاد رکھیے اگر اس نے شروع کس نیت سے کیے تھے, چار رکعت, اور شروع میں ہی اس نے نفلوں کو فاسد کر دیا, تو جو ہمارے فقہا سے مشہور روایت آئی ہے اس کے مطابق اس پر دو نفل اب واجب ہیں, دو رکعت پڑھنا اس پر واجب ہو گئے. بھائی اس نے شروع تو چار رکعت کی نیت سے کیے تھے لیکن فقہا کیا فرما رہے ہیں, دو رکعت اس پر واجب ہیں. معلوم ہوا اگلے دو جو ہیں وہ الگ ہیں, جب تک وہ شروع نہیں کیے وہ اس پر واجب بھی نہیں. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے. ولہذا اسی وجہ سے لا یجب بالتحریمۃ الاولی, پہلی تحریمہ کی وجہ سے واجب نہیں ہوتے, الا رکعتان, مگر دو رکعت ہی, فی المشہور عن اصحابنا, وہ جو مشہور روایت ہے ہمارے فقہا سے. ولہذا قالوا, اور اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں, یستفتح فی الثالثۃ, کہ استفتاح کرے تیسری رکعت میں, کیا کرے اس سے کیا مانا, ایقول سبحانک اللہم, وہ جو نماز کے شروع میں ہم ثنا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ دعا پڑھنی چاہیے. کس میں؟ تیسری رکعت. جب نفلوں کی تیسری رکعت میں اٹھے, تشہد کے بعد اٹھا ہے, سلام نہیں پھیرا, تو لیکن پھر بھی یہ کس کی طرح ہے؟ نئی تحریمہ کی طرح ہے. لہذا اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس کو استفتاح پڑھنا چاہیے, یعنی سبحانک اللہم کی دعا پڑھنی چاہیے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے, انہوں نے یہ تو ذکر کیا کہ ایک آدمی نے چار رکعت والی نماز شروع کی, نفل شروع کیے, اور شروع میں ہی نماز کو نفلوں کو فاسد کر دیا, تو اس پر کتنے نفل واجب ہوں گے؟ دو رکعت. اور اسی طرح اگر ایک شخص نے شروع کیے تھے چار رکعت والے اور دو رکعتیں پوری کر لیں, تشہد بھی پڑھ لیا, تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا, اب اس کے بعد کسی وقت اگر یہ فاسد کرتا ہے, تشہد میں بیٹھا تھا دوسری رکعت میں اور پھر وہ کھڑا ہوا ہے تیسری رکعت کے لیے, اب اگر وہ نفلوں کو فاسد کرتا ہے تو اس پر دو رکعت ہی قضا آئے گی, کیونکہ پہلے دو تو کیا ہو گئے؟ پورے ہو گئے تشہد پر. اگلے دو جو ہیں وہ جیسے ہی شروع اس نے کیے وہ شروع ہو گئے, اور اب جب ایک دفعہ شروع کر دیے تو اب ان کو باطل کرنا صحیح نہیں, لہذا اب اگر ان کو توڑا ہے تو اس صورت میں بھی پھر دو رکعت ہی اس کو ان کی قضا کرنا پڑے گی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَأَمَّا الْوِتْرُ, باقی وتر, بھائی وتر میں بھی انہوں نے کہا تھا وتر کی ساری رکعتوں میں قرات واجب ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں فلیل احتیاطی, وہ احتیاط کی وجہ سے ہے, اس لیے کیونکہ وتر اگرچہ امام صاحب کے نزدیک تو واجب ہیں لیکن اس میں سنت ہونے کی بھی علامتیں ہیں, جیسے صاحبین نے ذکر کیا تھا کہ وتر کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جاتا, اور نیز وتروں کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی جیسے سنتوں کے لیے نہیں ہوتی, اور سنتوں کی تو ساری رکعتوں میں قرات واجب ہے, لہذا بطور احتیاط کے وتر کی بھی ساری رکعتوں میں قرات کو واجب قرار دیا جائے گا کیونکہ اس کی مشابہت ہے سنتوں کے ساتھ بھی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.